أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
عبادت الہی کے مختلف مقاصد ہیں اور مختلف فوائد انسان کو پہنچتے ہیں. تعلق باللہ اس کا ایک مضمون ہے اور تعلق بالعباد اس کا دوسرا پہلو ہے. اور تعلق بالعباد میں سب سے بڑا فائدہ نماز یہ دیتی ہے کہ خوبیاں پیدا کرتی چلی جاتی ہے معاشرے میں اور معاشرے کی بدیاں دور کرتی چلی جاتی ہے. اور دن بدن معاشرہ زیادہ دلکش زیادہ خوبصورت زیادہ دلربا ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس مقصد کی خاطر بھی نماز کو ادا کرو اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرو اس امید پر کہ تمہاری عبادتوں کے بدلے تمہاری عبادتوں کے نتیجے میں بالآخر تمہارا معاشرہ نہایت حسین اور جنت نشان بن جائے گا. فرماتا ہے نماز کو دن کے دونوں کناروں پر کھڑا کرو. جس طرح حفاظت کے لیے فوجیں مقرر کی جاتی ہیں اس طرح کا نقشہ کھینچا ہے کہ گھیر لو اپنے دن کو نمازوں سے اور راتوں کو بھی کچھ اٹھو اور وہاں بھی خدا کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کیونکہ نیکیوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. اس لیے نماز کا جو اخروی فائدہ ہے وہ تو الگ ہے, تعلق باللہ کا مضمون اپنی جگہ ہے, لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو نماز سے جو نمایاں فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے معاشرے میں حسن پیدا ہونے لگ جاتا ہے اور بدیاں دور ہونے لگ جاتی ہیں. اور یہ قانون قدرت ہے جو اٹل ہے، ازلی اور ابدی ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے، کہ حسنات برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ جو طرز کلام ہے قرآن کریم کی، یہ دنیا کے عام تصور سے بالکل مختلف ہے. یہ جو نتیجہ نکالا گیا ہے کہ حسنات برائیوں کو دور کرتی ہیں، عام انسانی فہم نے جو نتیجے اخذ کیے ہیں یہ اس کے بالکل برعکس ہے. عام طور پر غلطی سے کوتا نظر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ بدیاں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور نیکیاں کمزور ہوتی ہیں. کہتے ہیں بدی راہ پا گئی اس کے اندر، اور جو جو بدی داخل ہونے شروع ہوئی اس نے نیکی کو دھکیل کر باہر کرنا شروع کیا. قرآن کریم ایک حیرت انگیز عقل و دانش کی ایسی کتاب ہے کہ جو انسانی فطرت کی غلطیوں کو بھی درست کرتی چلی جاتی ہے، اس کے اخذ کیے ہوئے نتیجوں کو بھی درستی کرتے ہوئے اس کی صحیح رہنمائی فرماتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسنات میں طاقت ہے اور بدیاں کمزور ہیں. وہ قومیں جن میں تم بدیاں دیکھتے ہو، دراصل ان میں سے پہلے مثبت خوبیاں دور ہونی شروع ہوئی تھیں، پہلے ان کے اندر حسنات غائب ہونا شروع ہوئیں، اور حسنات کے نہ ہونے کے نتیجے میں چونکہ خلا نہیں ہو سکتا، اس لیے لازماً بدیاں اس کی جگہ پہنچ جاتی ہیں. انسانی فطرت خلا میں نہیں رہ سکتی، انسانی مزاج بغیر کسی چیز کے نہیں زندہ رہ سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک نیکیاں موجود رہتی ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں اور بدیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی. اور بدیاں تو ایک منفی پہلو ہے، جس طرح روشنی کے مقابل پر اندھیرا ہے، اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے نے تو آنا ہی آنا ہے. اس لیے یہ حیرت انگیز طور پر روحانی دنیا کی سائنٹیفک کتاب ایسی ایسی اصطلاحیں استعمال فرماتی ہے اور ایسے ایسے مضامین پر روشنی ڈالتی ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. جب ایک دفعہ علم ہو جائے قرآنی نقطۂ نگاہ کا، پھر جب آپ تدبر کریں اور غور کریں تو حیرت انگیز طور پر قرآنی بیانات کو سچ پائیں گے. یہ بنیادی بات ہے کہ نیکی ایک مثبت پہلو ہے اور بدی نیکی کے فقدان کا نام ہے. بس جو جو نیکی کم ہوگی بدی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ نیکی موجود ہو اور پھر بدی اندر داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو نیکیوں میں سے بھی چوٹی کی نیکی ہے اس کو اختیار کرو، عبادات کو قائم کرو اور عبادات سے اپنے اوقات کو گھیر لو، کوئی گنجائش نہ چھوڑو باقی جہاں عبادت کا پہرا نہ لگا ہو. اور عبادتیں جو تمہیں حسن عطا کریں گی وہ حسن تمہاری برائیوں کو دور کرنے کا ذمہ دار ہو جائے گا. یہ ہے خلاصہ اس کلام کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. اب آپ مزید غور کریں تو آپ کو دو قسم کے نمازی نظر آئیں گے. ایک وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے معاشرے کی بدیاں دور نہیں ہو رہی ہوتی. ایک وہ نمازی جو جتنا خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر پاک تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں، ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، ان کے مزاج کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے اندر ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے. ان کے قرب سے آپ لذت محسوس کرتے ہیں، ان کی صحبت میں آپ محفوظ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. آپ کو خطرہ نہیں رہتا کہ ان کی طرف سے شر کا کوئی پہلو آپ کی جانب چلے گا. ہاں یہ امید رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان سے آپ تک پہنچے گی. یہ وہ عبادت کرنے والے ہیں جو حقیقی عبادت کرتے ہیں، جو سچی عبادت کرتے ہیں. اور وہ ظاہری علامتیں جو اس دنیا میں ان میں ظاہر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچی عبادت کرنے والے تھے. ورنہ عبادت کے باوجود اگر برائیاں موجود رہیں تو لازماً وہ عبادتیں جھوٹی ہیں، ان کے اندر کوئی اخنا ہے، کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. کیونکہ قرآن کریم کھلا کھلا اعلان کر رہا ہے کہ عبادت ایک حسن ہے، حسنات میں سے ایک اعلیٰ درجے کی حسنہ ہے، اور عبادت کے ہوتے ہوئے لازماً تمہاری برائیاں کم ہونی شروع ہو جانی چاہیے. جس طرح برتن میں اگر تیل پڑا ہو آپ پانی ڈال دیں تو وہ تیل کو دھکیلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ زیادہ وزنی ہے، بالآخر اگر آپ پورے برتن کو پانی سے بھر دیں گے تو پورا تیل باہر نکل جائے گا. نیکیوں میں ایک وزن ہے، ایک باقی رہنے کی طاقت ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے برائیوں کے مقدر میں لازمن فرار ہے. چنانچہ اسی لیے قرآن کریم مختلف پہلوؤں سے اس حقیقت کو کھولنے کے لیے مختلف طریق اختیار فرماتا ہے. فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق اور حسنہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. فرماتا ہے دیکھو حق آیا اور باطل بھاگ گیا. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی حق آئے اور پھر حق بھی بھاگ جائے، یہ ناممکن ہے. کیونکہ فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل کی فطرت میں حق کے مقابل پر دوڑنا ہے. اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے، اس کی ساخت ایسی ہے باطل کی، اس طرح اس کی تخلیق کی گئی ہے کہ لازماً اسے حق کے مقابل پر بھاگنا ہی بھاگنا ہے، جس طرح روشنی کے مقابل پر اندھیرے کے لیے فرار کے سوا اور کچھ ممکن نہیں. چنانچہ قرآن کریم حسنہ اور حق کی جو تعریف فرماتا ہے وہ ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کی مثبت تعریف ہے. چنانچہ دوسری جگہ فرماتا ہے فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یہ بدیاں اور یہ کھوکھلی دنیا کی باتیں یہ تو جھاگ کی طرح ہوا کرتی ہیں، ان میں وزن کوئی نہیں ہوتا، یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. فاما ما ينفع الناس، وہ صفات حسنہ جو بنی نو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان میں باقی رہنے کی صلاحیت ہے. یمکث فی الارض، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہیں. یہ جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا اس پر بعض سطحی نظر رکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا برعکس نظارہ دنیا میں دیکھا ہے. دنیا میں مختلف مذاہب آئے اور آ کے گزر گئے، اور ہر دفعہ جب وہ غالب آنے کے بعد پیچھے ہٹے اور وہ زمینیں چھوڑیں جہاں ایک دفعہ ان کو غلبہ نصیب ہوا تھا، تو بدیوں نے پھر وہیں جگہ پا لی اور بدیوں کا گویا دوبارہ راج شروع ہو گیا. ہر نیکی کی لہر عارضی طور پر آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور مستقلاً بدیاں ہی یہاں بسیرے کرتی ہیں اور بدیاں ہی ڈیرے ڈالتی ہیں. یہ ایک عام مشاہدہ ہے تاریخ انسانی کا، جس پر غور کرتے ہوئے ایک سطحی نظر کا انسان کہتا ہے کہ پھر اس کا کیا مطلب کہ ان الحسنات یذهبن السیئات. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان السیئات یذهبن الحسنات، بدیوں نے ہی بالآخر نیکیوں کو دھکیل کے باہر کیا ہے اور نیکیوں نے بدیوں کو نہیں دھکیلا. یہ مضمون دو طرح سے غلط ثابت ہوتا ہے، یعنی سرسری نظر میں اور تاریخی مطالعے میں تو بظاہر یہی حقیقت نظر آ رہی ہے، مگر قرآن کا کلام لازماً سچا ہے اور عقل کو منوایا جا سکتا ہے. اب جب مزید تجزیہ کریں گے صورتحال کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآنی دعویٰ ہی سچا ہے اور ہمارے مشاہدے نے کچھ غلطی کی تھی. سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اس وقت داخل ہوتی ہے جب نبوت آتی ہے، اور بظاہر اتنی کمزوری کی حالت میں داخل ہوتی ہے کہ اگر بدی میں کوئی وزن ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ نیکی راہ پا جاتی. یعنی تمام وہ غلبے کے محرکات، تمام وہ سامان جس کے نتیجے میں غلبے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، وہ سارے بدی کے پاس ہوتے ہیں اور کلیتاً رچ بس جاتی ہے معاشرے میں، انگ انگ میں بھیگ چکی ہوتی ہے، کو بھگو چکی ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حال میں تشریف لائے کہ گویا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی نیکی کے لیے، نہ خشکی میں کوئی جگہ باقی تھی نہ تری میں کوئی جگہ باقی تھی. بعض دفعہ ایک گند اتنا پھیل جاتا ہے کہ حقیقتاً وہاں پاؤں رکھنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی. تو قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ ایسے حال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فرمایا کہ جب ایک چپا بھی گنجائش نہیں تھی نیکی کے لیے، وہاں قدم رکھا ہے اور دیکھا یہ پھر دنیا نے کہ نیکی نے پھیلنا شروع کیا، نیکی کی زمینیں بننی شروع ہوئیں اور بدی سمٹنے لگ گئی. تو وہ تمام ذرائع جو غلبے کے ذرائع کہلاتے ہیں عرف عام میں، وہ تمام محرکات جن کے نتیجے میں تسلط ہو سکتا ہے، وہ سارے بدی کو حاصل تھے. کامل طور پر نیکی کو نکال کر باہر کر دیا گیا تھا، پھر داخل بھی ہوئی ہے کسی فوج کے ساتھ نہیں، کسی جبر کی تعلیم کے ساتھ نہیں، کسی جتھے کے ساتھ نہیں آئی، ایسی کمزور حالت میں آئی ہے کہ پنپنے کے لیے کوئی وجہ ہی معلوم نہیں ہوتی۔ سارے آپ ان واقعات کو، ان شواہد کو ایک کمپیوٹر میں ڈال دیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بدی کی تائید کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور طرز عمل کو ڈال دیں، اور یہ بھی ساتھ لکھ دیں اس میں کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز تھا، مگر اس دعوے کے بعد کہ میں نیکی کی تعلیم دوں گا اور نیکی کے زور سے بدی کو غائب کروں گا، یہ آج قوم میں سب سے زیادہ مغضوب بن چکا ہے۔ اس کے اپنے عزیزوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے رشتہ داروں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، جتنے اس کے جتھے تھے، جتنے اس کے مداح تھے، سب پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور کامل طور پر ساری دنیا میں بدی غالب آ گئی ہے۔ کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ ہر بار کمپیوٹر یہ جواب دے گا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نیکی کے غالب آنے کا، لازماً یہ ایک شکست خوردہ حقیقت ہے جسے دوبارہ داخل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، کہ یہ بے وقوف جو اپنے غلبے کے اوپر چھلانگیں لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے بول بول رہے ہیں کہ ہماری طاقت کے مقابل پر اس نیکی کی کمزور حالت پنپ کس طرح سکتی ہے، کہتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو، ان کی زمین کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن ان کی زمینوں کے کنارے کٹ کٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین میں داخل ہو رہے ہیں، افہم الغالبون، تو وہ کیسے غالب آ جائیں گے جن کی زمینیں تنگ ہو رہی ہیں؟ تو نیکی اس وقت داخل ہوتی ہے جبکہ سارے آڈز، ان انگریزی محاورے کے مطابق سارے وہ محرکات جو فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں ایک مقابلے میں، وہ بدی کے حق میں ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے قرآنی بیان کے مطابق جو نیکی کے حق میں جاتی ہے، اور وہ یہ ازلی ابدی قانون ہے، اٹل قانون ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں ایک مثبت طاقت ہیں، یہ کوئی منفی تصورات نہیں ہیں۔ جب یہ مثبت طاقتیں داخل ہوتی ہیں تو منفی طاقتوں نے لازماً ہٹنا ہے وہاں سے۔ پھر وہ قومیں جب اپنی مثبت طاقتوں کی حفاظت نہیں کرتی، پہلے نیکیوں کو چھوڑنا شروع کرتی ہیں، پھر ان میں بدیاں را پاتی ہیں۔ جب تک نیکیاں موجود ہوں بدی کو مجال نہیں ہے کہ وہ را پا جائے۔ ایک تو یہ نقطہ نگاہ ہے جس کے ساتھ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ فلسفیانہ خیال باطل نظر آتا ہے کہ ہمیشہ بدی غالب آئی ہے، نیکی غالب نہیں آئی۔ دوسرا، جب آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ ایک گراف کی شکل میں کرتے ہیں، ایسی صورت میں کہ ہر تہذیب کے بعد اگلی تہذیب جب آئی تو اس کا کیا مقام تھا، اس کے بعد جو اگلی تہذیب آئی اس کا کیا مقام تھا، تو یہ دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بظاہر نیکیاں شکست کھا کر چلی گئی ہیں، لیکن ہر منزل پر کچھ باقی رہنے والی ایسی صلاحیتیں چھوڑ گئی ہیں جنہوں نے انسان کے اخلاق کے معیار کو بلند تر کیا ہے، نیچے نہیں گرایا۔ وہ انسان جو جنگل کے، جو پتھر کے زمانے کا انسان تھا، یا بعد میں اس نے نیا نیا دنیا میں رسنا بسنا سیکھا، اس وقت اس کی بہیمانہ حالتیں اتنی خطرناک تھیں کہ اس کے، اس زمانے کے جو مذہبی تصورات یا تہذیبی تصورات ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک ہیں آج کے مقابل پر۔ ان کو جب نبیوں نے تہذیب سکھائی تو نبیوں کے جانے کے بعد رفتہ رفتہ وہ پھر بدیوں کی طرف مائل ہوئے، لیکن پہلے مقام تک نہیں گرے۔ ہر اگلی جو لہر آئی ہے وہ پہلے سے اونچا چھوڑ گئی ہے، ہر اس سے اگلی لہر جو آئی ہے وہ اس سے پہلے سے اونچا انسانیت کا مقام چھوڑ گئی ہے۔ چنانچہ آج جو تصور ہے آزادیوں کا اور انسانی حقوق کا، اس کا عشر عشیر کیا، اس کا ہزارواں حصہ بھی آج سے 2-4 ہزار سال پہلے موجود نہیں تھا۔ یعنی بدی کے باوجود بدی ویسی قوت اختیار نہیں کر سکی، ویسا قبضہ نہیں جما سکی دوبارہ انسان پر جیسا اس کو پہلے حاصل تھا، کیونکہ کچھ نہ کچھ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں جو بدیوں کو اندر نہیں آنے دیتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یونیورسٹی آف لنڈن میں ایک عیسائی نے مجھ پر اعتراض کیا کہ دیکھو تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کایا پلٹ دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اور امرے واقعہ یہ ہے کہ چند سال کا ہی قصہ تھا نا, چند سال کے بعد پھر وہ جوتیوں میں دال بٹی ہے, وہ تمہاری لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں کہ وہ ساری اخوت گئی, وہ سارے باتیں تہذیب اور تمدن کی ختم ہو گئیں, قصے بن گئیں جن کو لے کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھالتے ہو اور ہم پر اپنی برتری ثابت کرتے ہو. میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی, وہاں کے لوگ عموماً اعتراض تو کرتے ہیں لیکن کج بحث نہیں ہیں. اس کو میں نے کہا کہ تم نے سچی مطالعہ کیا ہے, تم مطالعہ کر رہے ہو حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے کا, آپ کے مان بات کے زمانے سے. میں نے کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق کوئی نظر نہ آئے, اتنی عظیم الشان قوت تھی آپ کی, ایسا عظیم الشان وجود تھا طاقت کے لحاظ سے جو نیکیوں کے حق میں ایک عظیم الشان سورج طلوع ہو چکا تھا, اور اس وجود کے ہونے اور نہ ہونے میں عقل کے خلاف بات ہے کہ فرق کوئی نہ پڑے, یعنی ویسا ہی رہتا معاملہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے جانے کے بعد بھی گویا, اور سوسائٹی کو کوئی پر کوئی اثر نہ پڑتا. میں نے کہا یہ بڑا بیوقوفوں والا تصور ہے, لیکن تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے. جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس کا توڑ یہ ہے کہ تم ایک مقابلہ کر کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے زمانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے. جس وقت حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں قدم رکھا ہے تو عرب کی کیا حالت تھی, اسے اٹھایا اور بڑی بلندیاں عطا کی, جب چھوڑ کے گئے تو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ گرا ہے دوبارہ, لیکن اتنا نہیں گرا جتنا پہلے حالت تھی, بلکہ عرب کی پہلی حالت کے مقابل پر جب بگڑے ہوئے اسلام کا زمانہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو وہ اوج ثریا پر قدم رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کہاں جاہل عرب اور کہاں امیہ کا دور, کہاں جاہل عرب اور کہاں عباسیوں کا دور. ہمیں دکھ دیتا ہے وہ دور اس لیے کہ حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر رکھ کر دیکھتے ہیں اور بڑی تکلیف پہنچتی ہے, داغ داغ نظر آتا ہے وہ دور, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ عطا کیا وہ سب کچھ زائل نہیں ہو سکا, ہزاروں سال بھی اس کو زائل نہیں کر سکے. آج 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن ایسی خوبیاں جاری ہیں آج بھی مسلمانوں میں کہ گرے پڑے بھی وہ باقی قوموں کے مقابل پر ان خوبیوں میں بہتر ہیں. عربوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی خوبیاں داخل کر گئے کہ آج وہ بہت دور چلے گئے ہیں اسلام سے, لیکن پھر بھی وہ خوبیاں ان کی حفاظت کر رہی ہیں. بعض معاملات میں مسلمان دوسرے کے مقابل پر نمایاں نظر آتا ہے. ایک یہ بات ہے مثلاً کہ مسلمان سے ظلم کرنے کی طاقت چھین لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظلم کرتا تو ہے لیکن ہمیں اس لیے ظلم نظر آتا ہے کہ معیار بہت بڑا بڑھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا. کہاں ہندوؤں کا ظلم, کہاں سکھوں کے مظالم, کہاں غیر قومیں جو ایک دوسرے پر مظالم کرتی ہیں ان کا حال, اور کہاں وہ مظالم جو ہم کہتے ہیں ظلم ہیں لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے بعض اپنے ساتھیوں پر یا ان پر کرتے ہیں جن سے روٹ چکے ہیں. جو ہمیں ظلمات نظر آتے ہیں وہ دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. یہ حضور اکرم کا ہی احسان ہے کہ وہ حسنات جو آپ نے پیدا کی تھیں وہ کلیتاً غائب نہیں ہوئی, جتنی رہی ہیں اس حد تک بدی ان میں داخل نہیں ہو سکی. اور ہر لہر نے جو نبوت کی آئی ہے دنیا میں انسان کو پہلے سے بلند تر مقام پر چھوڑا ہے, اور کچھ ایسی نیکیاں چھوڑی ہیں پیچھے جن کے اندر وزن تھا اور باقی رہنے والی تھی, اور بدیوں کو کبھی بھی ان پر پوری طرح یلغار کر کے مغلوب کرنے کی توفیق نہیں ملی. یہ ہے انسانی تہذیب کا ماحصل, یہ ہے تاریخی دور کا سبق. ہر دور اپنے سے بہتر دور چھوڑ کے گیا ہے, پھر ہر آنے والا دور اپنے سے اور بہتر دور کو چھوڑ کے گیا ہے, اور ان تمام میں اصل موجب اصل ذمہ دار نبوت ہے. ہر دفعہ نبوت ہی ہے جس نے انسان کی تعلیم و تربیت کی ہے. بس ان الحسنات یذہبن السیئات کا مضمون آج بھی جاری ہے. آج بھی احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو حسنات عطا ہوئیں اور جن کے نتیجے میں ہماری بدیاں دور ہونی شروع ہوئی ہیں, یہ بھی نبوت کی برکت ہے. ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے, یہی تو فرق ہے کہ ہم فیض نبوت سے وابستہ ہو چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو فیض نبوت کا انکار کر چکے ہیں. ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں حسنات بدیوں کو دور کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ان حسنات کو بڑی قوت کے ساتھ چمٹے رہیں, تاریخ انسانی سے سبق حاصل کریں. جب بھی آپ میں مثبت نیکیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی, لازماً آپ میں بدیاں داخل ہونی شروع ہو جائیں گی. جب بھی آپ میں بدیاں داخل ہوں گی تو محض یہ تعلیم کہ بدیاں چھوڑ دو, یہ کسی کام نہیں آئے گی. کبھی کسی کے کہنے سے بدیاں نہیں چھوڑا کرتا کوئی. ہاں, نیکیاں اگر اختیار کرے کوئی قوم تو بدیاں خود بخود چھوٹنی شروع ہو جاتی. اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا یہ معیار ہے, اور بہت بڑا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ ایسے انسانوں کی ایک جماعت پیدا کر دی جو نیکی کی باتیں زیادہ سنتی ہے اور نیکی کی باتیں سن کر جلدی عمل کرتی ہے, اور بدیوں کے خلاف ان کے اندر ایک طبعی اور فطری بغاوت پیدا ہو چکی ہے. بہت کوشش کر کے لوگوں کو بدیاں داخل کرنی پڑتی ہیں جماعت احمدیہ میں. منافقوں کو بڑے زور مارنے پڑتے ہیں تب جا کر وہ چرکے لگاتے ہیں. ایک دفاع کی طاقت از خود پیدا ہو گئی ہے, اور یہ دفاع کی طاقت تبھی نتیجہ ہے نیکیوں کا. جب تک نیکیاں آپ کے اندر رہیں گی یہ دفاع کی طاقت موجود رہے گی, جب نیکیاں کھائی جائیں گی تو یہ دفاع کی طاقت بھی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. یعنی جب نیکیوں کو آپ خود چھوڑ دیں گے, یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ یاد رکھو خدا بدیاں نہیں پیدا کیا کرتا, نہ بدیوں کو اجازت دیتا ہے کہ کسی قوم میں راہ پا جائیں. لا یغیر ما بقوم, قوموں کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں خدا ہرگز تبدیل نہیں کیا کرتا ان کو, یہاں تک کہ یغیر ما بانفسہم, وہ خود تبدیل کر دیں, جو ان کو حاصل ہوا ہے اس کو چھوڑنا شروع کر دیں. بس یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ نیکی کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی برعکس صورت جب پیدا ہو جاتی ہے تو قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں. جب قومیں تنزل اختیار کرتی ہیں تو بالکل الٹ نقشہ پیش کرتی ہیں, وہ نیکی کی باتیں سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے, بدی کی باتیں سنتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے عمل کرتے ہیں. بس یہ اپنا امتیاز قائم رکھیں. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا مثلا کہ پیچھے چند خطبات میں جو زور دیا گیا ہے, تحریکات کی گئی ہیں, عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, اس کا خدا کے فضل سے نمایاں اثر نظر آ رہا ہے ربوا کی مساجد میں. لوگ بکثرت آ رہے ہیں مساجد میں, اور بعض جگہ سے تو یہ اطلاع ملی کہ مسجدیں بھر بھر کے چھلکنے لگ گئی ہیں. بہت ہی پیاری ایک تصویر ہے ربوا کی کہ یہاں مسجدیں چھلک رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس خوبی کو جاری رکھے اور قائم اور دائم رکھے کہ جماعت احمدیہ نیکی کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کرے, لیکن وقتاً فوقتاً اپنی نیکی کو آزماتے بھی رہا کریں, کسوٹی پر پرکھ کے دیکھا کریں کہیں یہ سونے کی جگہ پیتل یا تانبا تو نہیں ہے. اور اس کی پہچان خدا نے یہ بتا دی ہے کہ اگر سچی نیکی ہے, اگر عبادت سچی ہے, تو تمہاری دوسری برائیاں دور ہونی چاہیے. محض یہ کہ جی نمازوں میں ہم قائم ہو گئے ہیں یہ کافی نہیں ہے. جب تک اس کے ساتھ از خود تمہارے اندر دوسری بدیاں ہیں وہ کم نہ ہونی شروع ہو جائیں. جب وہ کم ہوں گی تب خدا کہے گا ہاں تم واقعی عبادت کرتے ہو, ورنہ نہیں کرتے. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور اس کی وجہ سے احمدی بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں. ان میں سے دو چیزوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. عبادت میں ترقی کریں اور توجہ کریں اس طرف, اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو ہم سے دور فرما دے. ایک ان میں سے ہے بہودہ سرائی, لغو کلام, گالی گلوچ, اپنی زبان کو گندا کرنا. اتنا گندا معاشرہ ہو چکا ہے ملک کا کہ بچے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اور بات بات پہ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو. اس قدر ظالمانہ معاشرہ ہے کہ ذمہ دار اپنے جانوروں کو جن کے اوپر پل رہا ہے ان کو موت کی دعائیں دیتا ہے, اور وہ کمہار جس کا رزق گدوں سے وابستہ ہے وہ ہر موڑ پر گدے کو کہتا ہے تو مر دفع ہو. ایسا گندا معاشرہ جہاں ہو چکا ہو وہاں جب تک آپ اپنے اندر مقابل کی بعض خوبیاں پیدا نہیں کریں گے یہ چیزیں آپ کے اندر ضرور راہ پا جائیں گی. زبان کو ناپاکی سے بچانے کے لیے جو متبادل خوبی ہے وہ ذکر الہی ہے. ذکر سے اپنے منہ کو معطر رکھیں, بدیاں, گالی گلوچ, فحش کلامی خود بخود دور ہونی شروع ہو جائے گی. محض آپ کسی کو کہیں کہ گالیاں نہ دو تو وہ نہیں چھوڑے گا کبھی. اس کو توجہ دلائیں ذکر الہی کی طرف اور درود کی طرف. اس کو کہیں میاں کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو, خدا کا نام لیا کرو, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو, اور سوچ کر ایسا کیا کرو. جس شخص کو یہ عادت پڑھنی شروع ہو جائے گی لازماً جتنی یہ عادت راسخ ہوگی اسی قدر فحش کلامی کی عادت اس کو چھوڑنا شروع کر دے گی, کیونکہ ایک زیادہ طاقتور زیادہ مثبت قدر نے اس کی جگہ گھیر لی ہے. دوسرا ہے گھروں میں بے وجہ جھگڑا کرنا, میاں بیوی کا تیز کلام کرنا, ایک دوسرے کو تانے دینا, خامدوں کا یہ سمجھنا کہ ہم ایک لونڈی اٹھا لائے ہیں جو ہمارے ماں باپ کی بھی اسی طرح لونڈی ہے جس طرح ہماری ہے, اور اس کی اپنی ذاتی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی احساس ہی نہیں ہے گویا اس میں. اس کے ماں باپ کو گالی دے دی جائے تو ہمارا حق ہے, لیکن ہمارے ماں باپ کا اگر احترام چھوڑنا تو درکنار, بھی ہلکی سی بھی بے اتنائی ان کی طرف سے کرے تو ہمارا حق ہے کہ اس کو جوتیاں ماریں, اس کو گالیاں دیں, اس کے ماں باپ میں کو کوسیں اور ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں. یہ جو رجحان ہے معاشرے کا یہ نہایت ہی ظالمانہ ہے اور جہنم پیدا کرنے والا رجحان ہے, آپ کی تسکین کی جنتوں کو ختم کر دے گا. اس کے برعکس بھی صورتحال ہے. بعض عورتوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا تو حق ہے کہ ہم بد کلامی کریں, شور ڈالیں, کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں, ظلم کریں, اور خاوند کا یہ حق نہیں ہے کہ ان باتوں میں کوئی برا منائے یا ہمارے ماں باپ کے متعلق کچھ کہے. یہ جو صورتحال ہے اس نے معاشرے میں اتنے دکھ پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جس گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے صرف وہیں تک دکھ نہیں رہتا بلکہ ارد گرد پھیلتا ہے, کیونکہ رشتہ داریوں کے تعلقات کی نسبت سے یہ آگے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معاشرہ جس کی تعریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے معاشرے کے طور پر کی ہے, اس میں تو اس تیزی سے یہ ساری جگہ سرایت کر جاتا ہے دکھ, کہ ہر گھر کا دکھ ہر دوسرے گھر کا بن جاتا ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال, مومنوں کی جماعت کی مثال تو ایک بدن کی سی ہے, پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی ایک کانٹا چبھے تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے. تو یہاں رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کا سوال نہیں رہا, اب تو اگر ایک احمدی گھرانے میں بھی دکھ پہنچے گا تو جس جس احمدی کو علم ہوتا چلا جائے گا وہ دکھ محسوس کرنا شروع کر دے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ کی طرز عمل جنت پیدا کرے معاشرے میں, آپ جہنم کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ بھی دکھ اٹھاتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی دکھ کا سامان کرتے ہیں. یہ تعلق ایسا ہے میاں بیوی کا کہ جب تک رہتے ہیں حسن اخلاق سے رہنا چاہیے. اگر حسن اخلاق سے نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کے ساتھ جدا ہو جاؤ, جدائی میں بھی احسان کرو, معروف کے ساتھ رہو, اور اگر نہیں رہ سکتے تو جدا ہو جاؤ لیکن جدائی میں بھی احسان کا پہلو ہو, کڑواہٹ نہ پائی جائے. یہ ہے اسلامی معاشرہ. لیکن اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ماحول گندا ہو چکا ہے اور جماعت پر بھی ان باتوں کا بہت برا اثر ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بدی کو دور کرنے کے لیے کیا اختیار کرنا چاہیے طریق. قرآن کریم نے اس کا بہت ہی پاکیزہ حل بیان فرمایا ہے, ایک مثبت طاقت آپ کو عطا کی ہے. جہاں نکاح کا مضمون بیان کیا گیا وہاں یہ بھی ساتھ بیان فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم مانگتے ہو اور اپنے لیے خیر طلب کرتے ہو. والارحام, اور ہم تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ رحموں کے حق ادا کرنا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنے ماں باپ کا حق تو تم ادا کرتے ہی ہو رشتوں کے لحاظ سے, خاص تنبیہ کا پہلو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو رحموں کے رشتے آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں، جب ایک کے ماں باپ کا تعلق اپنی بیٹی یا بیٹے کے ذریعے دوسرے کے ماں باپ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور بیچ میں ایک سنگم پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں میاں بیوی کے ماں باپ دونوں کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ فرمایا اس بات کا خیال رکھنا کہ اب تمہارے ارحام کے تعلقات پھیل رہے ہیں، اگر تمہیں ہم سے تعلق ہے، ہم سے پیار ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے رحمت کا سلوک کریں، تو تم ان رحمی رشتوں کا خیال کرنا اور کوشش کرنا کہ جس طرح اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہو اور خدمت کرتے ہو، دوسرے کے ساتھ بھی کرو۔ یہ ایک ایسا مثبت نظریہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی یہ کوشش کریں کہ ماں باپ سے بڑھ کر دوسرے کا خیال، دوسرے کے ماں باپ کا خیال رکھیں، بڑھ کر تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کی طرح سلوک کریں، تو دونوں طرف سے جو بعض دفعہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں وہ بالکل پلٹ جائیں گی، دونوں میں اثار پیدا ہو جائے گا، دونوں میں ایک دوسرے سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، جہنم کی بجائے ایک جنت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر عبادت آپ کرتے رہیں اور ان باتوں کا خیال نہ کریں، معاشرے میں گالی گلوچ ہو اور یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں چیزیں، گالی گلوچ اگر ہے تو پھر یہ بدخلقی بھی زیادہ ہو جائے گی، اگر ذکر الہی ہے تو آپ کو زیادہ توفیق ملے گی ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا لحاظ کرنے کی۔ تو یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جو تقویت دیتی ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے آپ ذکر الہی پر بہت زور دیں، درود پر بہت زور دیں نمازوں کے ساتھ ساتھ، اور جس کو کہتے ہیں زبان کو تر رکھنا، اپنے دل کو بھی تر رکھیں اور زبان کو بھی تر اور پاک رکھیں۔ پھر جب آپ فحش کلامی کرنے کی کوشش کریں گے عادتاً، تو بغیر کسی کے کہے بعض اوقات آپ کا نفس آپ کو جھنجھوڑے گا اور آپ کو متوجہ کرے گا کہ بھئی تم کیسے انسان ہو کہ دودھ کے لیے بھی وہی برتن اور پیشاب کے لیے بھی وہی برتن، کھانے کے لیے بھی وہی برتن اور گندگی کے لیے بھی وہی برتن، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذکر الہی سے زبان معطر کرتے کرتے اس میں ایسا گند ڈال دیتے ہو، منہ میں زیب دیتا ہے اس منہ کو یہ گند، جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کا نام چل رہا ہو۔ یہ باتیں نفس خود پر متوجہ لائے گا آپ کو ان باتوں کی طرف، اور رفتہ رفتہ ایک پاکیزگی کی منزل کی طرف آپ روانہ شروع ہو جائیں گے، پاکیزگی کے لامتناہی سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ دوسرے کے لیے اظہار کریں گے اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں دوسرے کے ماں باپ کا خیال کرنا شروع کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا فریق آپ کے ماں باپ کا پہلے سے بڑھ کر خیال نہ کرے، ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اس بات کو، یہ بنیادی بات ہے، ہمیشہ اپنے اندر امتیازی شان کے ساتھ قائم رکھیں کہ جو نصیحت سنیں فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، عام ایک بھن بھناٹ کے ساتھ، جس طرح شہد کی مکھیوں سے بھن بھناٹ اٹھتی ہے، اس طرح ایک بھن بھناٹ پیدا ہو جائے معاشرے میں کہ چلو نیکی کریں، چلو نیکی کریں، یہ آواز کانوں میں پڑی ہے، چلو ایک دوسرے پر سب کر لے کے جائیں، اس روح کی حفاظت کرتے چلے جائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس دنیا کو جنت بنانے والے صرف اور صرف احمدی ہوں گے، اور ہماری جنت کے ذریعے ہی دنیا کی جہنم میں تبدیل ہوں گی، ہماری ہی وہ زمین ہوگی جو خدا تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق پھیلتی چلی جائے گی اور دشمن کی زمین کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جنت وہ جنت ہے جو اس لائق ہے کہ دنیا پر غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی کو توفیق ملے گی کہ وہ اس جنت کو دنیا میں غالب کر دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج ایک انتہائی دردناک واقعہ ہوا ہے جس سے ساتھ دل بہت ہی مضمحل ہے. یوں معلوم ہوتا ہے گہرا زخم لگا ہے دل کو, کیونکہ ایک بہت ہی پیارا سلسلے کا خادم آج اچانک ایک حادثے میں ہم سے جدا ہو گیا ہے. مولانا عبد المالک خان صاحب جو جہاد پر روانہ ہوئے تھے, تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے تھے, آج ایک حادثے میں شیخوپورے کے قریب شدید زخمی ہوئے, اور جب تک ایک ہسپتال کی بد انتظامی سے تنگ آ کر دوسرے ہسپتال میں منتقل کیا گیا, اس دوران آپ وفات پا گئے. چلنے سے پہلے لاہور سے فون پر یہ اطلاع ملی. ہمارا دل بے حد مغموم ہے, کیونکہ ایک نہایت فدائی سلسلے کا خادم جو ایک ہندوستان کے چوٹی کے معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا, جس نے اللہ کی عزت کو قبول کیا اور دنیا کی عزت کو دھتکار دیا, ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے آبا و اجداد کی سارے ہندوستان میں عزت کی جاتی ہے اور کی جاتی تھی, لیکن ان کے والد نے ان ساری عزتوں کو تج کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا اور اسی عزت کو عزت کی نظر سے دیکھا جو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. ایک امیرانہ سٹھاک چھوڑ کر ایک فقیرانہ زندگی اختیار کی, اور بالکل اسی نہج پر انہی صفات سے رنگین مولانا عبد المالک خان صاحب تھے. ساری اولاد میں سے آپ کو یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ نہ صرف وقف کیا بلکہ وقف کے تقاضوں کو خوب نبھا. گرمی میں, سردی میں, صحت کی کمزوری میں کبھی بھی اس خدمت دین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. چنانچہ پرسوں مجھ سے ملے اور اجازت لی کہ میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں نے فلاں جگہ ضرورت ہے, مطالبہ ہے, وہاں جاؤں گا, پھر فلاں جگہ جاؤں گا. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی صحت بہت کمزور ہو گئی ہے, آپ کے پاؤں پہ زخم ہے, شوگر کی تکلیف ہے, عمر کا بھی تقاضا ہے, آپ اتنا بوجھ نہ لیں. مولوی صاحب نے فرمایا کہ حضور بوجھ کیسا, میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں, میرا دل کھل اٹھتا ہے ان باتوں سے, اس لیے مجھے اجازت دے دیں کہ میں دینی سفر پہ رہا کروں. جتنا زیادہ میں سفر کرتا ہوں اتنا ہی میری طبیعت حساس بشاس ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ نے آپ کے اس جذبے کو قبول فرمایا اور اسی سفر کی حالت میں آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے. غم کتنا بھی ہو ہم تب بھی راضی ہیں اپنے اللہ کی رضا سے. آنسو آنکھوں سے گرنا ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نرم دل بنا دیا ہے اور انسانیت سکھائی ہے, لیکن جزا فضا کی ہمیں اجازت نہیں, نہ وہ ہماری سرشت میں داخل ہے. نہ مایوسی کا ہمیں سبق دیا گیا, نہ مایوسی سے ہم آشنا ہیں. قومیں زندہ رہتی ہیں اور افراد گزرتے چلے جاتے ہیں, اور زندہ قومیں قطن اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ کون آیا اور کون نکل گیا. بحیثیت قوم کے ان کی زندگی کا سفر ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جماعت احمدیہ بھی ایک زندہ قوم ہے. جانے والوں کے جانے سے دکھ تو ضرور پہنچا ہے لیکن مایوسی پیدا نہیں ہوئی. مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر جانے والے کے مقابل پر سینکڑوں ہزاروں ویسے پیدا کر دیا کرے. ایک عبد المالک کو بلائے تو ہزاروں لاکھوں عبد المالک عطا کر دیا کرے جماعت کو, کیونکہ دنیا کو خدمت کرنے والے, مخلص خدمت کرنے والوں کی بے حد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارا دامن خدمت کرنے والوں سے کبھی تہی نہ رکھے, دن بدن واقفین کی جماعت کی رونق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. دن بدن خدا کے فرشتے دلوں کو تحریک کریں کہ ایک ہی جگہ خالی ہوئی ہے, تم 10, 20, 100, 1000 آگے بڑھو اور لبیک کہہ کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم اس جگہ کو پر کرنے کے لیے حاضر ہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم
وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ